أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحارثين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر الجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات شب قدر کی صحیح معرفت تم حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور اسی حوالے سے فرمان رسول، فرمان معصوم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ ہماری دادی، ہماری جدہ، کائنات کی شہزادی وہ ذات ہے کہ جسے قرآن کریم نے شب قدر کہا ہے. معرفت سیدہ کسی عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن شہزادی کی ذات کے حوالے سے معرفت تو خود اپنی جگہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. اور خاص طور پر معرفت سیدہ میں ایک لفظ ایسا آتا ہے جس کے لیے کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور آج بھی اشارہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اصل عنوان ہے وہ بظاہر ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس میں خاصی باتیں ہو گئی ہیں. اور وہ یہ کہ شہزادی کی اسی معرفت کے حوالے سے وہ خاص دعا یا وہ خاص شروع، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ الفاظ ایسے ہیں جو انداز سے آئے ہیں، دعا کی شکل میں بھی آئے ہیں، درود کی شکل میں بھی آئے ہیں. اللہم انی اسألک یا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یہاں تک تو آپ حدیث قصہ میں سماعت فرماتے ہیں. اس کے بعد ایک لفظ ہے وسر المستودع فیہا، اے خدا تجھے واسطہ، وہ جو دعا کے الفاظ، اس راز کا، اس سر کا، اپنے اس خصوصی بھید کا جو تو نے اس عظیم ذات میں چھپا کے رکھی. پورے پورے ہزار ہزار صفحات کی کتاب علماء نے صرف اس ایک لفظ کی تشریح میں لکھی. وہ صرف خود ذات سیدہ ہماری اور آپ کی عقل قاصر ہے ان کی معرفت حاصل کرنے سے، اور پھر اس کے اندر خاص پروردگار کا ایک پوشیدہ راز ہے. البتہ بات کو میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کل والی بات کی تکرار مقصد نہیں. البتہ زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ کہ اس سے مراد وہ آنے والا امام ہے کہ جو اولاد سیدہ میں اس اعتبار سے انتہائی اہم بن جاتا ہے کہ شہزادی کونین کی 18 سالہ زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا کہ اس پوری 18 سالہ زندگی اصل تیاری کروائی جا رہی ہے اپنے اس بیٹے کے جہاد کے لیے. جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک لفظ مشہور ہے، نو ربیع الاول عید الزہرا. عید الزہرا کے حوالے سے جملہ کہا جاتا ہے نا کہ شہزادی کی اصل خوشی تو وہ ہے کہ جب کربلا کا بدلہ لیا جائے، وہ یہی وارث سیدہ اور فرزند سیدہ لے گا. 18 سالہ زندگی ایسی لگ رہی. اب اس کے اندر یہ بات میں 4 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں، لیکن ذرا سی اس کی مزید وضاحت. کل جہاں تک بات پہنچی تھی اور پرسے جہاں تک بات پہنچی تھی کہ دو مجالس کا آتے اس کا اتفاق، اس میں دو باتیں آ گئیں، لیکن یہ دونوں باتیں مزید مختصر صحیح لیکن مزید تھوڑی سی تشریح چاہتی. کوئی بھی لشکر چاہے دنیاوی چاہے اخروی، چاہے کسی ظالم کا چاہے کسی معصوم کا، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ موت کا ڈر دلوں سے نہ نکلے. اور ایک ہوتا ہے رسمی طور پہ کہنا کہ جی ہم موت سے نہیں ڈرتے، لیکن سیدہ نے خالی یہ نہیں کہا، حقیقت موت کو اس طرح سمجھایا کہ واقعا اگر آدمی اس فلسفے پہ غور کرے تو خالی محاذ جنگ پر موجود وہ 16 سالہ بچہ ہی یہ نہیں کہے گا، بلکہ ہر شخص یہ کہہ اٹھے گا کہ موت سے ڈرنا کیا، موت تو ہمیں ملانے والی ہے ان ذاتوں سے، ان شخصیتوں سے کہ ساری زندگی جن کا ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے رہے. شہزادی موت کی وہ حقیقت بتائی جو کم از کم مومن کے لیے تو واقعا ایک لذت لے کے آتی ہے. موت، موت ہمیں رسول کے پاس پہنچانے والی، موت ہمیں مولا کائنات کی محفل میں بٹھانے والی، موت ہمیں کربلا کے لشکر کا ایک سپاہی بنانے والی. وہ بچہ جو کہہ رہا ہے خالی وہی نہیں کہہ رہا، سیدہ نے یہ پیغام دے کر کہ بابا نے جب میری موت کی خبر دی تو گویا یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے بابا سے میری ملاقات ہو رہی ہے. لیکن وہ تو خیر موت کی یہ حقیقت بتائی ساتھ میں ایک روایت جو میں نے شاید 4 سال پہلے 5 سال پہلے 6 سال پہلے پڑھی ہو، شاید نہ بھی پڑھی ہو، بہت مختصر ہے اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ خالی یہی نہیں ہے کہ جس وقت باپ کی وفات کا وقت قریب آیا تب ہمیں موت کا پیغام دیا جا رہا ہے، نہیں، 18 سال کی زندگی کے برابر سے دو حصے، 9 سال باپ کے گھر میں رہی، 9 سال شوہر کے گھر میں رہی. تو یہ جو موت کا تصور آپ کے سامنے آتا ہے یہ ہے شہزادی کے زندگی کے آخری 9 سال کا اختتام. بالکل 18ویں سال میں شہزادی جملہ کہہ رہی ہے، لیکن نہیں، اس سے پہلے روایتیں تو بہت ہیں لیکن بہت اہم روایت، بہت مختصر ہے اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں، ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ روایت بہت سنی ہوگی. اور وہ کب، جب شہزادی کی زندگی کا پہلا حصہ مکمل ہوا، فرسٹ ہاف، 9 سال پورے ہوئے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئے. باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئے، یہ آنا شادی کی شکل میں، شوہر کے گھر سے پھر باپ کے پاس گئیں، یہ آنا موت کی شکل میں. اب وہ جو پہلی آدھی زندگی مکمل ہوئی اور باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آ رہی بشکل شادی، اس وقت بھی ایک روایت ہمارے پاس بہت نمایاں آتی ہے. گھر کے علماء اسے کسی اور حوالے سے پڑھتے ہیں لیکن میں ظہور امام کی تیاری کے حوالے سے اس کو دہرا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جس وقت، اب یہ الفاظ اس لیے استعمال کرنا پڑ رہے ہیں کہ معصومین ہمارے درمیان جب آ کر رہے اور وہ جو دنیاوی رشتے بنے، ورنہ تو سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، تو یہ الفاظ استعمال کرنا مجبوری بن جاتی ہے، ورنہ بہت برا بھی لگتا ہے معصومین کے لیے. یہ الفاظ دلہن رخصت ہو کے ہجرہ عروسی میں آ گئی، وہ وقت آ گیا کہ اب دلہا دلہن کے پاس آ رہا ہے، مولا کائنات حجرے کا دروازہ کھول کے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر، میرا موضوع نہیں لیکن ایک جملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ تاریخ یاد رکھا کرے، اور خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب اس انداز کے سفید جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی، چوری کر کے سینہ زوری کا مظاہرہ کیا جا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ کو کس طرح مس کیا جا رہا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی نہ کبھی آپ کے کام آئیں گی. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، 1981 تک نہیں، 1983 تک مدینہ منورہ کے اندر روضہ رسول کے بالکل سامنے ایک مسجد فاطمہ ہوتی تھی. دیکھیے، ایک مسجد فاطمہ تو میدان خندق میں ہوا کرتی تھی، جو ابھی بھی ہے، لیکن بس سمجھیے کہ چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہے اور توڑ پھوڑ کے آخری مرحلوں میں. لیکن ایک مسجد فاطمہ باقاعدہ مسجد کی شکل، یہ میدان خندق میں جو مسجد فاطمہ تھی اور ابھی بھی ہے، بہرحال جب وہ کھلی ہوئی تھی تب بھی مسجد کی شکل نہیں تھی، سچ تک اس میں نہیں تھی، چار دیواری بنی اور اس میں جا کے مومنین اور مومنات نمازیں پڑھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے, لیکن کوئی شکل نہیں تھی مسجد, کمرے کی شکل تھی. لیکن 1983 تک مسجد نبوی کا جو گیٹ نمبر 1 ہے, یہ نمبرنگ شریعت نے نہیں کی ہے, معصومین کی نہیں ہے, لیکن جو اس وقت کی نمبرنگ ہے اس کے اعتبار گیٹ نمبر 1 کے بالکل سامنے, باب السلام کے بالکل سامنے, مدینے کا باب السلام, مکے والا نہیں, ایک چھوٹی سی خوبصورت سی اور 2 منزلہ مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد فاطمہ. اور یہ مسجد اپنی ایک ایسی تاریخی حیثیت رکھتی تھی کہ جس کے بنا پر جب اس مسجد کو توڑ کے گرایا گیا, یہ بات آپ کے سامنے کی ہو رہی ہے, 1983 میں تو تقریباً آپ میں سے سب لوگ اس دنیا میں آ چکے تھے اور چھوٹے چند بچے ہم کو چھوڑتے ہوئے, یہ آپ کے سامنے کی تاریخ جب اس مسجد کو توڑ کے گرایا گیا, تو آج اس مسجد کی جگہ پہ کیا بنا ہوا. جو لوگ آج کل زیارت کے لیے جاتے ہیں, اگر ان کو کوئی صحیح معلومات دینے والا ہو تو بتائے گا آپ کو آج کل اس مسجد کی جگہ کیا بنا, جہاں مسجد فاطمہ آج کل وہاں ٹوائلٹ بنے ہوئے, اور سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہ ٹوائلٹ بنانے جائیں, سمجھ میں بات ان معنوں میں آتی کہ اس مسجد فاطمہ سن خالی نام مسجد فاطمہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھی شہزادی کی سیرت سے. اچھا, آج کل ایک ای میل گزشتہ 1.5 سال سے بہت زیادہ ایکسچینج ہو رہی, وہ ہے اس گھر کے حوالے سے جس میں شہزادی کی ولادت ہوئی تھی. ایام فاطمیہ ہیں, ایک موضوع پہ میں چل تو رہا ہوں, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کے حوالے سے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آ جائیں جو نہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں نہ عام طور پہ مجلس میں بیان کرنے کا موقع ملتا, تو کوئی خباعت بھی نہیں. مسجد فاطمہ, تو یہ جملہ جو میں روزانہ کہہ رہا تھا کہ شہزادی کی زندگی کے برابر سے 2 حصے ہیں, کہ یہ مسجد فاطمہ جو مدینے میں تھی 1983 تک, جسے توڑ کے وہاں پہ اب ٹوائلٹ بنائے گئے, یہ مسجد فاطمہ کا تعلق شہزادی کی زندگی کے 2nd ہاف کے پہلے دن سے. پھر مولا کائنات رسول خدا ہی کے گھر میں رہے, خانہ خدا سے لے کے رسول آئے اور اس کے بعد علی رسول ہی کے گھر میں رہے. تو جب یہ شادی ہوئی تو رخصتی کو باقاعدہ ایک رخصتی کی شکل دینے کے لیے پیغمبر نے اپنی مسجد کے باہر ایک چھوٹا سا مکان اس کو ارینج کیا, اپنی بیٹی کو وہاں بھیجوائے, مولا سے کہا کہ یہ مکان عرضی طور پہ تمہارا. تقریباً 1 ہفتے یا 10 دن مولا کائنات اس گھر میں رہے اور وہیں پہ رخصت ہو کے شہزادی گئی. اس کے بعد تو پھر اسی حجرے میں آ گئے جو آج مسجد النبوی کا حصہ. جو لوگ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں وہ تو ان باتوں کا مزہ لے رہے ہوں, اور جو اب تک نہیں گئے تو یہ باتیں یاد رکھیے گا, بعض اوقات وہاں پہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ملتا ہے کہ کہاں پہ کون سی تاریخی حیثیت کی جگہ. تو وہ پہلے شادی کے بعد کا پہلا ہفتہ گویا جس گھر میں شہزادی رخصت ہو کے گئی وہیں پہ بعد میں مسجد فاطمہ اسی واقعے کی یادگار میں بنائی گئی, کیونکہ شہزادی جب اس گھر میں رخصت ہو کے گئی تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا وہ شہزادی کے قدم جہاں پہنچ گئے وہی جگہ کتنی بابرکت, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس پورے 1 ہفتے میں شہزادی اپنی ساری عبادتیں اور اپنی ساری نمازیں اس جگہ پہ انجام دی, اور جہاں پہ معصومہ عالم اور معصومہ کونین کی پریشانی پروردگار کی بارگاہ میں جھکی ہے, وہاں پہ مسجد نہ بنے تو کیا بنے. اس لیے 1400 سال تک وہاں پہ مسجد بنی رہی تھی, لیکن چونکہ اس کا تعلق شہزادی سے تھا اور اہل بیت سے متعلقہ کوئی چیز آ جائے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کو توڑا گیا اور توڑنے کے بعد وہاں پہ باقاعدہ وہ ٹوائلٹ بنا دیے گئے, کہ جب ہم اپنے قاتلوں کو لے جاتے ہیں تو بتاتے بھی ہیں کہ بھائی ادھر آپ نہ جائیے گا, اور بہت سارے ٹوائلٹ ہیں کیونکہ لا علمی میں تو آدمی بعض اوقات ایسی غلطی کر دیتا. لیکن یہ بات سے بات نکل رہی ہے, ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں اور پھر اپنے موضوع پر آ جاؤں. ایک ای میل جو گزشتہ 1.5 سال سے بہت زیادہ مومنین کرام کے درمیان سرکولیٹ ہو رہی ہے, وہ ہے شہزادی کی زندگی کا پہلا دن, پہلے 9 سال کا پہلا دن, دوسرے 9 سال کا پہلا دن. ایک جگہ میں بار بار یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا, 2 جگہوں پہ موجودہ حکومت نے بیت الخلا یا ٹوائلٹ بنائے، خاص بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، جن میں سے پہلے کا تعلق شہزادی کی زندگی کے پہلے دن سے اور دوسری جگہ کا تعلق شہزادی کی زندگی کے جو باقی 9 سال ہیں شوہر کے گھر آنے کے بعد کے پہلے دن سے. شہزادی کی ولادت کہاں ہوئی؟ شہادت کی مدرسے ہیں لیکن ولادت کا اگر صرف اتنا سا بیان ہو جائے تو قباط شہزادی کی ولادت کہاں ہوئی؟ جناب خدیجہ کے گھر میں. اب یاد کیجیے جو ایک ای میل آ رہی اس میں یہ لکھا ہے نا کہ جناب خدیجہ کے گھر میں جو ٹوائلٹ بنائے گئے، باقاعدہ ان کی تصویر بھی آتی. اگرچہ تھوڑا سا اس کے اندر اس کو یہ امینڈمنٹ کر لیجیے گا کہ کوشش یہ کی گئی تھی لیکن عین وقت میں کوئی ایسا انجینئرنگ کا یا ٹیکنیکل پرابلم آ گیا کہ وہاں سے 100 گز کے فاصلے پہ ٹوائلٹ بنانا پڑے، کیونکہ یہ سارا پروجیکٹ میری آنکھوں کے سامنے شروع ہوا. حضرت خدیجہ کا گھر جب تک تھا ہم نے اس کی زیارت کی. حضرت خدیجہ کے گھر کا مقصد یہ جہاں شہزادی کی ولادت ہوئی، جب وہ گھر توڑا گیا تو اس کو ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور جب وہاں پہ کھدائی کی گئی تاکہ ٹوائلٹ بنایا جائے تو پورا پروجیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے، تو تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ پڑ گیا. اس لیے وہ جگہ اس بے احترامی کے اندر شامل نہ ہو سکی. بہرحال وہ جو ایک ای میل آپ کے پاس آتا جس میں جناب خدیجہ کے پرانے گھر کو بتایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیت الخلا بنائے گئے، لیکن جناب خدیجہ کے گھر کا مقصد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، وہ اس دنیا میں شہزادی کا پہلا دن. اور اب جس روایت کو میں بتا رہا ہوں یہ ہے شوہر کے گھر میں آنے کے بعد شہزادی کی زندگی کا پہلا دن، اور پورے پورے 9 سال بنتے ہیں دونوں طرف. یہ دوسرا گھر یہاں پہ چھوٹی سی بات، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی ساری بڑی باتیں بن جاتی ہیں. بہت چھوٹی سی بات، یہ بھی کتنی عجیب بات کہ غالباً 1400 سال سے اس خاندان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تک مکے میں ایک ہی گھر ایسا تھا جسے باقاعدہ طور پہ مسلمانوں نے ٹوائلٹ بنائے تھے، اور وہ تھا ابو جہل کا گھر. پرانی کتابوں میں آج تک لکھا ہے کہ ابو جہل کا گھر، اس کی پہچان اس کو تو انہوں نے ختم کیا، وہ سارے ٹوائلٹ وہاں سے ہٹائے، بڑے اچھے انداز سے اس کو سجایا بنایا سنوارا اور ان گھروں کی جانب رخ کیا کہ جہاں پہ آنا اور اپنی پیشانی کو احترام میں جھکانا ملائکہ بھی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ میں اس کو بیان نہیں کرنا جا رہا ہوں، لیکن ایک جملہ ساری گفتگو کا خلاصہ، اور وہ یہ کہ اگرچہ میدان کربلا میں عمر سعد نے آقا حسین کو جواب دیا لیکن وہ آدھا جواب. تاریخ میں دیکھیے گا تو اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملائیے تب جواب پورا بنے گا. اور یہاں پر پھر میں اپنی 3 دن کی جو عادت ہے اس سے آ گیا، مولا کا اور شہزادی کا فضائل کے حوالے سے بھی مقابلہ. جب میدان کربلا میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سر صاحب یہ اتمام حجت کے لیے ہے ورنہ آقا حسین ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ گھبرا رہے ہیں یا پریشان، کیا ہے کہ سر صاحب یہ بتا کہ میرا تیرا اختلاف کیا ہے کہ جو اس طرح سے تو میرے اور میرے سارے خاندان کے قتل پہ تیار. الفاظ میرے ہیں مفہوم، کیونکہ آپ روایت سنتے ہیں اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ پسر ساتھ کا جواب تو بغزن سے عجیب، کیا حسین ہمارا تمہارا کیا اختلاف، لیکن یہ تیرے بابا کی یہ تیرے باپ کی دشمنی ہے جو آج ہمیں موقع مل رہا ہے اور ہمیں کربلا کے میدان میں لے کے آئی. مولا کی دشمنی جس کا انتقام اور بدلہ آج تک لیا جا رہا. آج بھی اگر یہ ابو موسیٰ ماسد زکاوی یا جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں، کیوں ان کو عراق کے صاحبان ایمان سے کوئی دشمنی نہیں، یہ علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بخزان بے ابھی کے تو آپ کو معلوم، اور اشارتاً یہ بات عرض کر دوں کہ یہی چیز دعائے ندبہ میں تو آئی. دعائے ندبہ کا لفظ ہے نا کہ اقاد البدریہ والحنینیہ، یہ بدر اور حنین کا حق کینا اور دشمنی ہے. یہی جملہ زیارت عاشورہ میں بھی آیا، مگر سب سے پہلے یہ والا جملہ کہ دنیا آل محمد کے خلاف اس لیے ہوئی کہ بدر کا اور حنین کا انتقام لینا، یہ سب سے پہلے جملہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے جملہ شہزادی کونین نے کہا. آج کی مجلس میں آگے چل کے خطبہ زہرا کا ہلکا سا تذکرہ ہونے والا، خطبہ زہرا کا یہ جملہ کہ کس طرح سے میرا بابا میرے شوہر کو مسلمانوں کے اوپر حکمران بنا کے گیا، لیکن وہ بد و ہنین کا کینا دشمنی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے منہ موڑا، مولائے کائنات کی وجہ سے، مولائے کائنات کے انتقام کی سے انتقام لینے کے لیے، جس انداز سے اہل بیت کے مظالم میں وہ بھی سب سے پہلے شہزادی نے بتائیں، لیکن یہ آدھی بات اور باقی آدھی بات کیا، اور یہ شاید میں اس طرح سے کہہ دوں تو بات سمجھ میں آ بھی جائے گی اور کھل کے مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کہ شاید یہ بدر و حنین کا مسئلہ جو ہے نا، یہ والا انتقام زیادہ مردوں کا مسئلہ تھا، عورتیں بھی تھیں لیکن عورتوں کے حوالے سے جو اہل بیت کے خلاف دشمنی کی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس میں بہت بڑا حصہ فاطمہ کا تھا، شہزادی کا تھا. شہزادی کون ہے؟ یعنی بس ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں میرا مزاج نہیں ہے کہنے کا، صرف ایک جملہ اور پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ جملہ یہ کہ ایک خاتون کا یہ جملہ تاریخ اسلام کے ورق پر موجود ہے کہ جب کبھی میں فاطمہ کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا. اور اگلے جملہ میں بہت، کیونکہ میں اس قسم کے موضوعات سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو پتا بھی چل، وجہ یہ بتاتی ہوں اور سمجھ میں آنے والی وجہ، میرے یہاں کوئی اولاد نہ ہو اور رسول کی نسل کا سلسلہ میری سوکن یا میری سوک کی اولاد کے ذریعے سے چل رہا. ذرا سوچئے جو خاتون یہ کہتی کہ کسی نے آج تک کسی زندہ آدمی پہ اتنا حسد نہ کیا ہوگا جتنا میں اس مردہ پہ حسد کرتی تھی. کیوں؟ کیا اس لیے کہ رسول جب دیکھو خدیجہ کا تذکرہ کرنا؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے خدیجہ طاہرہ کو کبھی رسول کے گھر میں نہیں دیکھا، جب ان کے آنے سے پہلے جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب آنکھوں سے جو اوجھل ہے، جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو ان کی زندگی میں انوال میں، اس کا تذکرہ اتنا زیادہ جلاتے پہ آمادہ کر رہا تو فاطمہ تو ہر وقت آنکھوں کے سامنے. اور جس انداز سے رسول فاطمہ سے خالی محبت ہی نہیں کرتے، فاطمہ کا احترام کیا کرتے ہیں. دیکھیں، باپ کے لیے بیٹی کا احترام یہ لفظ ہی اچھا نہیں لگ رہا لیکن ہے یہ حقیقت. تاریخ میں ہے نا کہ جب بیٹی آتی ہے تو رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے. بیٹیاں تو باپ کے لیے احترام میں کھڑی ہوا کرتی ہیں، باپ بیٹیوں کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. تو اب آپ مومن بن کے نہ سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ منافق بن جائیے، خالی سوچنے کے اعتبار ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. جن سے خدیجہ کا نام برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ جن کے انتقال کے 10 سال ہو گئے، کیوں رسول ان کا ذکر کرتے ہیں؟ تو جو آنکھوں کے سامنے ہے اور جن کا اتنا احترام رسول کر رہے ہیں. تاریخ اسلام میں بہت بڑا رول فاطمہ کی وجہ سے یہ جو جلن، یہ جو حسد، یہ جو جلاتا ہوا تھا، اس کا بھی عورتوں نے بھی تو فرنٹ سنبھالا تھا نا اہل بیت کی دشمنی کا. اور اس کی قیادت کس کے بعد تھی؟ کون ایسی عورت تھی کہ جسے لیڈرشپ کا اتنا شوق تھا کہ گھر کو گھر، گھر سے باہر چلی آ رہی؟ اور عبداللہ ابن عباس کو کہنا پڑا کہ واہ واہ، آپ اونٹ پر بیٹھی ہیں، آپ خچر پر بیٹھی ہیں، کچھ دن اور زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھی نظر آتی. تو اب جس طرح میرے مولا سے بغض ایک نسل کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں لایا، اس طرح سے پیغمبر اسلام کا اپنی اس بیٹی سے اتنی محبت کرنا اور ان کو دوسروں کا یہ منظر دیکھنا، بول مول باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ مجمع سمجھ رہا، دوسروں کا یہ منظر دیکھنا کہ نہ ہمیں یہ احترام مل رہا، نہ ہمیں کوئی اولاد مل رہی ہے، اتنا جلاپا، اتنا حسد، اتنی جلن کہ سلسلہ چلا. تو جس طرح علی کی دشمنی، اسی طرح فاطمہ زہرا سے دشمنی سب بنی اسلام کے اندر ان تمام خرابیوں کے آنے کا. لیکن یہ بات جو ہے ذرا سا آگے بڑھ گئی، وہ سلسلہ آج تک چل رہا. ابو جہل کے گھر کو اور ان گناہگار آنکھوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک سڑک کا نام شارع ابو لہب، تبت یدا ابی لہب جو کہا جا رہا جہاں جہاں سے رسول اور امام کے نام ہے اسے مٹایا جا رہا اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بورڈ لگا دیکھا ہے کہ یہ ہے اشارہ ابو لہب. خیر میں ذرا سا ادھر چلا گیا, لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو یہ تاریخ بھی پتہ چلتی رہے اور یہ اندازہ ہوتا رہے کہ اہل بیت سے یہ دشمنی آج بھی کس شدت کے ساتھ. کہ ابو جہل کا مکان جسے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک ٹوائلٹ بنائے رکھا, اسے تو باقاعدہ اس گندگی اور نجاست سے دور کیا گیا اور جہاں ملائکہ آ کے اپنا سر احترام سے جھکاتے ہیں, وہ چاہے خانہ خدیجہ کی شکل میں ہو جہاں فاطمہ کی پیدائش ہو, یا اس مسجد فاطمہ کی شکل میں ہو جہاں شادی کے بعد پہلا دن فاطمہ کا گزرا, وہاں پہ ٹوائلٹ بنائے. ایک جگہ بن گئے, ایک جگہ ان کی ایک پرابلم کی وجہ سے نہ بن سکے. اب یہ اسی گھر کی بات ہو رہی, تو جو لوگ 1983 سے پہلے کی زیارتیں کیے ہوئے وہ ذہن میں نقشہ لے لیں مسجد فاطمہ, اور باقی لوگ تو خالی واقعہ سنے, اگر ان کے ذہن میں اس کا نقشہ نہیں بھی ہے تو واقعے پہ فرق نہیں پڑے گا. مولا اس حجرے میں داخل ہوئی, دیکھا کہ شہزادی پریشانی کے عالم میں بیٹھی. ایک بار میرے مولا نے, میں نے کہا نہیں سارے الفاظ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے, جب اہل بیت نے یہ رشتے اختیار کیے تو یہ الفاظ بھی استعمال ہو گئے, اور نہ مولا بھی جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا دریافت کیا بنتے رسول, اس وقت آپ اتنی پریشان کیوں, اتنی مشکل میرے لیے منزل ہے کہ صحیح الفاظ استعمال کرو تو بڑا عجیب سا لگ رہا. دولہا اور دلہن کی یہ پہلی ملاقات ہجلے عروسی میں ہے, پریشان دیکھا آپ, اتنے پریشان کیوں. دلہنیں اس موقع پہ پریشان نہیں ہوتی. شہزادی نے بہت سارے الفاظ کو روایت میں سے میں ہنس کر کے خلاصہ پیش کر رہا ہوں, شہزادی نے جواب دیا جو اپنی جگہ مومن کی ویسے بھی ایک پہچان ہے, اور ساتھ میں وہ لشکر کوئی بھی لشکر ہو اس کے لیے سب سے اہم یہی ایک کوالٹی ہونا چاہیے سپاہیوں. کہا کہ اے ابا الحسن میں اپنی زندگی پہ غور کر رہی, میں نے اپنی زندگی کے کچھ سال باپ کے گھر میں گزارے اور آج میں وہاں سے بالکل ایک نئی زندگی شروع کرنے اس نئے گھر میں آ رہی ہوں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس نئے گھر میں پیغمبر نے بھیجا تو کچھ جہیز کا سامان بھی دیا, وہ والا جہیز نہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں غلط طریقے سے سنت رسول کے نام سے مشہور ہو گیا, جس کے نہ لائے جانے پر پتا نہیں کتنی لڑکیاں اور بہویں آگ میں جلا دی جاتی ہیں. یہ وہ جہیز تھا کہ جو مولا ہی کے پیسوں سے خرید کر گھر کا سامان تیار کیا گیا. بات میں اپنی طرف سے ساری کائنات فاطمہ پہ قربان, لیکن اس وقت جہیز کے نام سے پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا, صرف ایک جوڑا تھا وہ بھی خدیجہ طاہرہ نے بھجوایا تھا جس کی روایت کل آنے والی ہے. لیکن کسی طرح یہ آج والی روایت جو بالکل شروع میں دو منٹ کی تھی مکمل تو ہونا ہی, تو بہت لمبا موضوع بڑھتا جا رہا, تو خلاصہ یہ کہ گھر میں سامان بھی رکھا, نیا گھر ہے نیا سامان, لیکن بہت ہی مختصر. اور ایک بار شہزادی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے پرانے گھر کو بالکل چھوڑ دی, ہم نئے گھر میں آ گئے, آج سے نئی زندگی شروع ہوئی اور اس کے لیے یہ سامان بھی موجود, تو مجھے خیال آیا کہ اس گھر میں بھی مجھے ہمیشہ تو نہیں رہنا, کچھ عرصے کے بعد یہاں سے ایک اور نئے گھر قبر میں جانا, جب اس گھر کے لیے سامان تیار کر کے پہلے سے رکھا گیا تو اس آنے والے گھر کے لیے سامان تیار کر کے پہلے سے کیوں نہ رکھا جائے. تو آیا بلا سر ایسا کیوں نہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز قبر کی تیاری سے کریں. شادی کے بعد پہلی رات دلہن کہہ رہی ہے کہ قبر کو یاد کرو اور خالی یاد نہ کرو, یہ تو ہمارے یہاں بھی ایک فارمیلٹی بن گئی ہے کہ جی مرنا تو ہر ایک کو ہے. ارے وہ مرنا ہر ایک کو ہے تو اس کے بعد کیا ہونا, یہ بھی تو بات کرو جو شہزادی نے کہی کہ ہم اور آپ آنے والی زندگی کی تیاری بھی ابھی سے کیوں نہ شروع کر دیں. سنا سے وہ پوری رات شوہر اور بیوی نے مسلح بچھایا اور نمازوں میں گزاری. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں, ہم اور آپ اگر اس طرح سے مولا اور شہزادی کی نقل کرنا چاہیں گے تو یہ ہماری ایک حماقت بھی کہلائے گی. یقیناً ہمیں اور آپ کو یہ اجازت ہے کہ پہلی شادی دوسری شادی جو بھی شادی ہو اس کے اندر جس طرح سے چاہے رات گزارو لیکن آغاز نماز سے ہو, اللہ کی نماز ہو. وہ فوٹوگرافر کے لیے یا ویڈیو بنانے والے کے لیے نہ ہو جس میں نہ وضو ہوتا ہے نہ قبلہ ہوتا ہے نہ شرائط ہوتی ہے, دلہن کے دوپٹے کے اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے. بارگاہ الہی میں اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ رسم ہمارے ہندوستان میں آئی وہاں سے ہے, یعنی روایت تو معلوم تھی لوگوں کو, لیکن بدلتے 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 کہاں کی کہاں پہنچ گئی. آج کا موضوع شادی نہیں, آج کا موضوع صرف یہ کہ کس انداز سے شہزادی نے اپنی زندگی کے دونوں مرحلوں میں موت کو یاد دلایا. بلکہ باپ کی موت کی خبر سن کے موت یاد کرنا یہ تو پھر بھی ایک فطرت انسانی کہ کسی اور کے مرنے کی خبر پاؤ تو اپنی موت کو یاد, شادی کے موقع پہ موت کو یاد کرنا, اور شادی کے موقع پہ موت کو یاد کرنے کے بعد یہ بتایا تیاری کرنا. خالی موت یاد کرنا تیاری کرنا, یہ جو لوگ تیاری آ رہا اس میں دونوں پیغام آ گئے. ایک تو اس طرح سے ہمارے دلوں سے موت کا ڈر نکالا جا رہا, اور دوسرا یہ لفظے تیاری بتا رہا کہ جس طرح موت یقینی ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے, تو امام کا ظہور بھی یقینی ہے. پیغمبر نے کہا کہ اگر قیامت کے آنے میں صرف ایک دن باقی بچے, صرف ایک دن, اللہ اسے ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا, اتنا لمبا کرے گا, اتنا لمبا کرے گا کہ میرا وارث ظاہر ہو کر اس پورے نظام کو قائم کرے گا. ان کے بغیر, زمانے کے امام کے بغیر قیامت آئی نہیں سکتی. خالی ایک دن بھی بچ رہا تو اس ایک دن کو لمبا کر دیا جائے گا, نیکسٹ امام آئیں گے اور اپنا نظام قائم کریں گے. تو شہزادی جب موت کے حوالے سے جملہ کہا, یعنی میں اس کو بدل کے ایک لفظ اور کہہ دوں کہ یقینی چیزیں شاید دنیا میں دو ہی, ایک موت یقینی ہے اور ایک ظہور امام یقینی. جب پہلے یقینی موت کے لیے تیاری کا حکم ہے تو دوسرے یقین اس کے لیے بھی تیاری ہے جس طرح موت کے لیے یہ حماقت ہے کہ آپ ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ملک الموت کا انتظار کریں. جب وہ ٹیکوا پکڑے گا نا تو پھر آدمی کی جان ایسی بنے گی کچھ کر بھی نہیں سکتا. اسی طرح سے ایمان کے لیے بھی اس طرح کا انتظار بیکار ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. شہزادی موت کا خوف بھی دل سے نکالا تاکہ لشکر امام کے قدم پیچھے نہ ہٹے, اور ساتھ میں انڈائریکٹ میسج بھی دیا ہے کہ جس چیز کا انتظار ہوتا ہے اس کے لیے تیاری ضروری ہے, اور یہ تیاری کرانا بھی شہزادی نے خود شروع کی ہے. لیکن اس کے اندر پرسوں والی ایک بات بھی آج پوری ہو جائے, ابھی تو کل والی بات پوری ہوئی اور اب پرسوں والی بات بھی. اب تیاری لشکر کی تیاری. اچھا اگر ایک جملہ کہا جائے تو فلاں آدمی کو جو جہاد کرنا ہے اس کے لیے تیاری, تو تیاری کے ساتھ پریپریشن کے ساتھ پہلا جو لوگ ذہن میں آتا وہ یہ کہ تلوار چلانا سکھاؤ. لشکر یا فوج تو اسی طرح تیار ہوتی ہے, مگر یہی غلطی. زمانے کا امام جو جہاد کرے گا اس کی تیاری کس طرح فاطمہ نے کرائی وہ یہاں سے سنی. اس زمانے کے امام جو جہاد کریں گے کیا وہ تلوار سے کریں گے؟ جی نہیں, تلوار لے کر ضرور آئیں گے. اور اب جو تلوار لے کر آئیں گے تو اللہ کی طرف سے کنڈیشن بھی ختم ہو جائے گی جو باقی معصومین پہ لگی کہ تلوار نہیں چلانا. باقی معصومین اگر ان تمام مظالم پہ خاموش رہے تو بے بسی بے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں, حکم خدا. لیکن یہ والے امام ان کے لیے یہ حکم خدا بھی نہیں, سزا ضرورت پڑے تلوار چلانا. لیکن اگر امام کا جہاد 100 ہے تو 99% بغیر تلوار کے جہاد ہوگا, صرف 1% تلوار سے ہوگا. بالکل آخر میں جب وہ کیفیت آ جائے گی کہ لاکھوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں, بالکل مجبوری ہوگی. ہمارے یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے کہ امام آتے ہی ایک بار تلوار چلانا شروع کریں گے اور کشتوں کے پشتے لگا دیں گے اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیں گے, وہ اس طرح کا جہاد امام کا جہاد نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل تلوار اسلام میں نہیں ہے, لیکن تلوار ہے مسئلے کا آخری علاج. شروع جو ہوگی بات وہ تلوار سے نہیں ہوگی, وہ طریقہ امام کے جہاد کا طریقہ ہے علم کے ذریعے سے جہاد. اور یاد رکھیے پرسوں جو بات میں نے کہی تھی نا, آج اس کے دو پہلو سنیے اور میں پھر بہت ہی اہم 4 سال پہلے کے موضوع پہ چلا جاؤں. ابھی تک 4 سال پہلے کی کوئی بات نہیں آئی, اب آج شروع ہونے والی. امام کا جہاد شروع علم سے ہوگا, ختم تلوار پہ ہوگا کہ جہاں پہ بالکل سامنے والا دشمن اس انداز سے ہر گرمی پر اتر آئے کہ کسی طرح قائل ہونے کو تیار نہیں. لیکن پہلے ہر ایک کو کنوینس کیا جائے. آج جیسے ابھی سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی مجلس سے پہلے, یعنی میرے بیان سے پہلے مجلس شروع ہو جاتی ہے سورہ یاسین, تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم نے بھیجا فاضلنا بسالس, دو بھیجے پھر تیسرا بھیجا تبلیغ. یہ امام کا جہاد جو ہے نا وہ زبان سے ہوگا, علم سے ہوگا, تلوار بالکل آخر میں آئی. اور اس سے میں پوری مجلس اسی کاؤنسل آف اسلامک گائیڈنس کے ممبر پہ کر چکا ہوں 2002 اور 2003. لیکن اس کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ, خلاصے کا بھی خلاصہ وہ یہ کہ اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ امام آتے ہی تلوار نہیں جلائیں بلکہ ہر ایک کو قائل کریں گے, ہر ایک کو موقع دیں گے, حتیٰ بدترین دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کو. کسی کا تو یہ ریئیکشن ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں نا جب امام آئیں گے تبلیغ کریں گے وہ بدل جائیں گے, امام کے ماننے والے بن جائیں گے. تو بات شیعوں کے سینوں کے ساتھ لوٹے گا. مولا یہ کیا, جب تک آپ غائب تھے اور آپ کا نام لینا جرم تھا, ساری رحمتیں ہم نے برداشت کی, اور اب آپ کے آنے کے بعد اس نے آپ کا کلمہ پڑھا تو آپ اس کو آگے آگے لے کے پھر رہے ہیں. بعض مومنین اس لیے بھی امام کے خلاف ہوں گے, یعنی جو ہمارے یہاں بعض جگہ پر یہی چیز آگے بڑھ کر ایک ایسا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں اللہ پر یا رسول پر یا امام پر اگر ان کا دین مانا ہوا. یہ چیز سب نہیں, اکثریت بھی نہیں, چھوٹا سا گروپ, لیکن مومنین کا بگڑ جائے گا امام. مولا یہ جو ہمارے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے ہمارے گھر جلائے, جنہوں نے ہمارے بچوں کی گردنیں کاٹی, آج آپ آ گئے, انہوں نے آپ کا نام لیا تو آپ نے ان کو ہمارے ساتھ ہی بٹھا دیا, بلکہ اگر ان میں سے کسی نے زیادہ بڑی قربانی دی تو ہم سے آگے بٹھا دیا. یعنی ہم برداشت نہیں کر سکتے, لیکن اس کی ضرورت تھی. یہ مسئلہ اس لیے پیش آیا کہ آتے ہی امام نے یہ نہیں کہا پورے کہاں کہاں ہیں دشمنان اہل بیت, کہاں کہاں ہیں دشمنان شیعہ, لاؤ سب کی گردنیں اڑانا. نہیں, اگر اس طرح کا جہاد ہوتا نا تو یہ مسئلہ نہیں بنتا, سارے مارے جاتے, ہم ہی ہم ہوتے. نہیں ہو گئی یہی, کون سب سے بدترین دشمن کون, اسے بھی لے کر اسے قائل کریں گے, تبلیغ کریں گے. اچھا ایک بات یاد رکھی, وہ یہ کہ امام کے آنے کے بعد دنیا سے دو چیزیں ختم ہوں گی, یہ ہر آدمی جانتا, مگر دو نہیں تین ختم ہوں گی. ظلم ختم ہو جائے گا, یہ تو ہر ایک جانتا ہے اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا, بلکہ جب کبھی زمانے کے امام کا تذکرہ ہوتا یہ بات ضرور آتی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ کرے گا. نمبر دو, کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا کفر کا خاتمہ, اس میں اختلاف, روایتوں میں ظلم کا خاتمہ آیا, کفر تو نہیں آیا. کچھ کافروں کو رہنے کی اجازت ملے گی کفر کے ساتھ, کبھی تو وہ جو عورت ہے جو آخر میں امام کو شہید کرے گی وہ اپنے عقیدے پر بھی رہے گی اور پھر بھی امام کی حکومت میں زندہ رہ رہی. کیونکہ بہت ہی مختصر بات, مختصر مختصر کر کے بات اتنی پھیل رہی ہے, وہ یہ کہ امام نئی شریعت نہیں لا رہے. ہمیں لگے گی امام کی شریعت نہیں, لیکن ہوگی وہی شریعت جو رسول لے کر آئے. امام شریعت لانے والے نہیں ہیں, شریعت کو پھیلانے اور نافذ کرنے والے. تو جو شریعت رسول لے کر آئے اس میں اہل کتاب کو جزیہ لے کر رہنے کی اجازت ہے. تو جو اہل کتاب والی کیٹیگری ہے ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. اسی لیے روایتوں میں یہ تو زور دیا گیا ہے کہ امام ظلم کا خاتمہ کریں گے, کفر کا لفظ اتنا نہیں آیا. ہاں واقعا اگر کوئی چیز عقیدے کے اعتبار سے ختم ہو رہی, کیریکٹر یا عمل کے اعتبار سے ظلم ختم ہوگا, اور عقیدے کے اعتبار سے نفاق ختم ہوگا. منافق کوئی نہیں رہ سکتا, تو ظالم کوئی نہیں رہ سکتا, یہ عمل کی خرابی. منافق کوئی نہیں رہ سکتا, یہ عقیدے کی خرابی. کافر رہ سکتا, یہ دو چیزوں کا خاتمہ ہوگا. سارے کافروں کے لیے بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں کہہ کے کچھ رہا ہوں اور ابھی باہر نکلوں تو پتا چلا کہ لوگ الٹی بات کر رہے ہیں کہ آج تو ہم نے ایک نئی بات سن لی کہ امام آ کے بھی کفر کا خاتمہ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کفر کی کچھ کیٹیگریز جنہیں اسلام نے جزیے کے ساتھ رہنے کی اجازت دی, لیکن نفاق کا خاتمہ ہوگا. اچھا وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا جو بات میں کہہ رہا تھا نا, آپ کہیں کہ وہاں مولانا یہ تو بہت سادی بات ہے کہ امام نے کہا چاہ لے کر آؤ دشمن اہل بیت. وہ جو قاتلان امام ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو زمانے کے بہت ہی مشہور دشمنان اہل بیت, لے کر آؤ, انہیں پہلے قائل کیا جائے گا. تو تمہارا یہ عقیدہ غلط, سمجھایا جائے گا. اور اگر وہ مان گئے توبہ کر لی تو امام کے ساتھ ہی بن جائیں گے، اور اگر توبہ کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے اور آج سے زیادہ بڑے کارنامے دکھا دیے تو ہم پیچھے کی صف میں ہوں گے، آگے کی صف میں ہوں گے، تو آپ کہیں گے تو بہت آسان، تو امام کی تلوار ہوگی تو اس کو دیکھ کے ہر آدمی کہہ دے گا میں مان لوں، منافق تو چلے گئے نہیں، امام ظاہر و باطن کو جانتے ہیں، جو خصوصیت ہر امام معصوم کی ہے، پیغمبر کی یہی تو خصوصیت ہے نا، کہ جس طرح جاگتے ہوئے ہر ایک کی بات سنتے تھے، سوتے ہوئے بھی ہر ایک کی بات سنتے تھے، جس طرح بیٹھے سامنے والے کو دیکھ رہے اس طرح پیچھے والے کو دیکھ رہے، جس طرح سے آپ کی زبان کی بات سمجھ رہے آپ کے دل کی لینگویج کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو اب امام کے سامنے جو آئے گا دشمن اہل بیت اگر دل سے کنوینس ہوا تو چھوڑا جائے گا، اور ہو جائیں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جو واقعا دل سے یہ مانیں گے کہ آج تک جو ہم کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، تو اب تلوار بعد میں آئے، پہلے تبلیغ، اور تبلیغ کے لیے علم ضروری، تو لشکر امام کا سپاہی بننے کے لیے تلوار چلانا آپ کو آتی ہو کہ نہ آتی ہو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو سکھا دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے نا، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے ساری عربی آنے لگے گی، ابھی ہم اسما اسم کہیں گے یعنی زندہ آدمی تلقین پڑھ رہا سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں، خبر بند بھی نہیں ہوئی دنیا سے گیا یہ چیزیں خود بخود آدمی سیکھ لے گا، لیکن علم یہ نہیں خود بخود سیکھے گا، یہ حاصل کرنا پڑے گا، تو اب امام کے جہاد، اب میں اس کے لیے دو مثالیں بہت زیادہ دے چکا ہوں، ایک دفعہ اور سن لیجیے، ویسے تو تین مثالیں لیکن تیسری مثال لمبی بہت ایک گھنٹہ لے لے گی جتنا جس کا وقت ہی نہیں، دو چھوٹی مثال، جناب نرجس خاتون امام کے والدہ ہیں لیکن تھی تو اہل کتاب عیسائی، ان کو اس مذہب کی جانب کس طرح سے راغب کیا اور کس نے کیا، شہزادی نے کیا، واقعہ تو آپ کو یاد ہے نرجس خاتون کو کس نے تبلیغ کی، خود شہزادی نے جا کے کی، اور کس طرح کی، علم کے ذریعے کی، اور حضرت عیسیٰ، ایک سوال یہ بہت زیادہ پوچھا گیا کہ 120,000 انبیاء میں حضرت عیسیٰ ہی کو اللہ نے آخری امام کے لیے کیوں زندہ کر کے باقی رکھا، اچھا باقی کچھ اور نبی بھی ہیں جو زندہ ہیں اور امام کے ساتھی بنیں گے لیکن ان کا رول نہ ہونے کے برابر، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس آئیں گے بحث کریں گے، اس کے بعد آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ تو بڑا چپ رول پلے کریں گے، پھر سفیانی مارا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے جائے گا، ٹھیک ہے لشکر کی قیادت امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ جنگ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ لڑیں گے، اور جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ تلوار اٹھائی بھی ہے اور تلوار اٹھائیں گے بھی، جو کرسچینٹی عیسیٰ کی تصویر پیش کر رہی ہے وہ غلط تصویر، جو خود وہ لوگ کر رہے ہیں وہ کسی حد تک حضرت عیسیٰ کی صحیح تصویر، تو خود وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات پہلی مجلس میں آ چکی ہے، تو حضرت عیسیٰ کا ان کا رول ہی یہ ہے کہ چونکہ امام زمانہ کے آنے کے وقت دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا، اور میں ایک بات کہہ دوں کہ آج سے 50 سال بلکہ 40 سال بلکہ 30 سال پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ تعداد کے اعتبار سے عیسائی سب سے زیادہ ہے لیکن مذہب کے اعتبار سے سب سے کمزور، وہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن، لیکن اس وقت جو عیسائیت کی شکل آ رہی ہے جس انداز کا، کنزرویٹو ٹائپ کا، آرتھوڈاکس ٹائپ کا، بالکل ایکسٹریمسٹ، اور آ رہے بڑھتے جا رہا دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں، جیسے مسلمانوں کے یہاں کوئی بڑی شخصیت، کوئی سربراہ مملکت، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو خیر نام کے مسلمان ہیں، اتنی بڑے پوسٹ پر پہنچنے کے بعد کون مسلمان رہتا ہے، کس کے پاس مذہب کا کنسپٹ، عیسائیت میں الٹا ہو رہا ہے، دوبارہ ایک قسم کی پرانی عیسائیت کا ریوائول ہو رہا ہے، بالکل ایکسٹریم کا کٹر، یعنی میں الفاظ کچھ ایسے استعمال کر رہا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، کچھ زیادہ آج کل کے ماحول میں کوئی خطرناک بات بھی نہ بنے، یعنی ہمیں کھل کے کہہ دوں ایسے عیسائی اور عام سے نہیں، بڑے بڑے لوگ، مجھے بالکل لگتا ہے کہ طالبان عیسائی، عیسائیت کا طالبان والا عیسائی، اور یہ بڑھتا جائے گا، تو کہا حضرت عیسیٰ کو اسی لیے رکھا گیا، جس زمانے کی روایت ہے اس وقت میں عیسائیوں کی تعداد اتنی تھی نہ یہ ماحول تھا، کہا کہ دنیاوی طاقت بھی ان کے پاس آ جائے گی، وہ اپنے عقیدے میں بھی بہت سخت ہو جائے گا، پکے کٹر، تو اب حضرت عیسیٰ کی ضرورت، بھائی امام زمانہ کیوں یہ کام نہیں کر سکتے جو عیسیٰ کریں گے،
نہیں امام زمانہ ان کے سامنے تلوار تو جلا سکتے ہیں کیونکہ وہ امام کو مانتا ہی نہیں, لیکن چونکہ جہاد امام تلوار سے نہیں ہے علم سے ہے, وہ حضرت عیسیٰ ہی کر سکتے ہیں. عیسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ تمہارے سامنے آ گیا. باقاعدہ جو تاریخوں میں روایتوں میں ہے بھی کہ عیسیٰ کس طرح ان کو کنوینس کریں گے. بالکل جناب نرجس خاتون والا واقعہ, نرجس خاتون کا واقعہ ایک عورت کے اپنے کمرے میں پیش آنے والا واقعہ. جب شہزادی کونین نے نرجس خاتون کے سامنے جا کے اسلام پیش کیا تو نرجس خاتون جو ایک امام معصوم